الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس نمبر 570، ان دروس کے سلسلے کا آخری درس ہے کہ جو اس سال کے تنقیدی درس قرار دیے گئے تھے. باقاعدگی کے ساتھ ان دروس میں آنے والوں کو معلوم ہے کہ جمعے کا یہ درس جسے میں خود بھی کراچی شہر کے باقی تمام دروس کے مقابلے میں ایک خصوصی اہمیت دیتا ہوں اور جس کی ایک واضح دلیل یہی ہے کہ اس سال بھی بعض ذاتی مجبوریوں اور الیکشن کی بنا پر ہمارے شہر اور ملک کے عمومی حالات کی بنا پر اکتوبر کے پہلے ہفتے تک کہیں بھی درس کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جمعے کا یہ درس پاکستان آتے ہی اسی لیے شروع کیا گیا کہ اس درس کی اہمیت اور نوعیت باقی محلوں میں ہونے والے ہفتہ وار درس سے مختلف ہے، اور یہی سبب اور یہی وجہ ہے کہ اس درس میں اکثر و بیشتر میں بہک بھی جاتا ہوں یہ خیال کرتے ہوئے کہ جو حضرات باقاعدگی سے تشریف لا رہے ہیں کتنے سارے درس سننے کے بعد ان کا معیار اب محلے کے عام دروس کے مقابلے میں ذرا بلند ہو چکا ہوگا، لیکن پھر بعد میں اطلاع ملتی ہے کہ اس درس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئی. جیسے گزشتہ جمعے کو بہت جلدی جلدی دو تین چھٹی مسئلے اس لیے بیان کر دیے گئے تھے کہ میرے اپنے خیال میں اس درس کے شرکا سرسری مسئلے کو بھی بخوبی سمجھ جائیں گے، لیکن فوراً لوگوں نے شکایت کی تو اس لیے ان میں سے بعض مسائل کو آج دہرایا بھی جائے گا اور کچھ اتنی زیادہ تفصیل آ جائے گی کہ شاید وہ لوگ اکتاہٹ محسوس کریں جو ہمارے درد کے بہت پرانے ساتھی ہیں، اور اسی لیے میں نے آج کے درد کا عنوان یہی رکھا کہ ایام رضا کے اختتام کے بعد جو دروس شروع ہوئے اس کے لیے تین درس تنقیدی درس تھے، اور تنقید ہمیشہ نئے آنے والوں کے لیے ہوتی ہے، پرانے لوگوں کے لیے نہیں. تو آج کی حد تک آپ اگر کچھ چیزوں کی تکرار محسوس کریں، اور تکرار بھی اکتاہٹ والی تکرار، ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھا ہے پھر اسے کیوں سمجھایا جا رہا، تو اس کی مسئلہ ہے گزشتہ ہفتے کی بعض مومنین کرام کی ناراضگی یا ناراحتی ہے. البتہ اس تکرار کی منزل تک پہنچنے سے پہلے سلسلہ کلام کو جو گزشتہ دو جمعے کا عنوان تھا اس سے مربوط کر دیا جائے، تو بات میں نے پچھلے سال کی یہ گزارش کی تھی کہ عام آدمی کے نقطۂ نگاہ سے یقیناً یہ بات انتہائی مایوس سمجھی جائے، اور پھر ہمارا ماحول کہ جہاں پر ہندو کلچر کے نتیجے شگون اور بدشگونی اسے اتنی اہمیت دے دی جائے کہ بعض اوقات واجبات پر گفتگو کرنا بھی مشکل ہو جائے، تو ہمارے اس ماحول کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کبھی اس موضوع پہ گفتگو ہو کہ مثلاً اس وقت جس مرضے کی ہم تقلید میں ہیں، ان کے انتقال کے بعد ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہوگی؟ تو یہ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ذہن کو جھٹکا یہ لگے گا کہ ایک طرف ہماری دعا اور دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعا یہی ہوتی ہے کہ خدا ہر مومن کو سلامت رکھے، کہا یہ کہ نائب امام اور مرجع کی بات ہو رہی ہو، اور تقریر کا عنوان یہ بنایا جائے، دعا یہ ہو کہ ان مرجع کو خدا طول عمر دے، اور تقریر یہ ہو کہ اگر ان کا خدا نہ کرے آج انتقال ہو جائے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کہ ان دو باتوں میں کوئی تضاد نہیں، لیکن ہمارے ماحول کے اعتبار سے جہاں شگون بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہ بات مایوس سمجھی جاتی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ کہ ایک ایسی حقیقت کو جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، یعنی موت، اس کے لیے ہم پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہی نہیں، اور جب وقت آ جاتا تو پھر اس وقت پریشانی ہوتی ہے کہ اب ہمارا وظیفہ شرعی کیا ہے۔ چنانچہ آج سے 10-12 سال پہلے جب میں اس قسم کے عنوانات کی گفتگو کرتا تھا کہ جس میں موت کا ذکر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، تو ایک مسئلہ جس کی میں آپ کو پہلے مثال دے چکا ہوں، وصیت کا جب میرے بحث آتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں موت کے حوالے سے پیدا ہونے والی 90% فقہی مسائل اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں یہ سوچتا ہی نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے وارثوں کے لیے کیا کیا پرابلم سامنے آ سکتے ہیں، چنانچہ نہ اپنے نابالغ بچوں کے لیے کوئی وصی مقرر کیا جائے، نہ بھی اپنی بیوی کو دیے جانے والے زیور، کپڑے، مکان اور پیسے کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے جسے شریعت قبول کر لے کہ یہ اسے دے دیا گیا ہے یا استعمال کے لیے اس کے حوالے کیا گیا، اور اسی قسم کی بہت ساری باتیں۔ تو ان تقاریر کے نتیجے جب کبھی وصیت کی جانب ذہن متوجہ ہوئے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اپنے باپ یا ماں سے کون کہے کہ یہ باپ کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی، لیکن جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو والدین سے نہیں کہنا، اسی جملے کو بنا کر فرار کر، لیکن مفہوم یہ کہ آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ شرعاً وصیت آپ پر واجب ہونے کے قریب، وہ جملہ اپنی جگہ کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن خود وصیت کے احکامات میں پہلا جملہ ہی یہی لکھا جاتا کہ وہ آدمی جسے عام اعتبار سے ابھی موت کا سامنا کرنے میں وقت باقی، اس کے لیے وصیت مستحب، اور وہ آدمی جو آثار موت کو اپنے قریب دیکھ رہا ہے اس کے لیے وصیت واجب۔ لیکن اگر آپ بہت زیادہ اس کے اندر منطقی گفتگو چھیڑ گئے تو یہ جملہ ہی غلط، کیونکہ کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ موت اس سے بہت دور، اور کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ موت اس سے قریب۔ بعض اوقات بوڑھے باپ اتنا زندہ رہ جاتے ہیں کہ اپنے پوتوں اور پر پوتوں کو کھلا کے جاتے ہیں، اور ان کا وہ جوان بیٹا جو اپنے باپ سے وصیت نامہ لکھوا رہا ہے اس کا انتقال اسی لمحے ہو جاتا ہے۔ تو منطق اور فلسفے کو یہاں لے کے آئیں گے تو بات حل نہیں ہو سکے، اسی لیے احکام شریعت میں عرف ایک اہمیت رکھتا، تو عرفی اعتبار سے موت جس کے قریب وہ بڑھاپا، اور موت جس سے دور وہ جوانی، جبکہ عقیدے اور منطق کے اعتبار سے بوڑھے اور جوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ اب یہ جملہ کہ جو موت کے قریب ہے اس کے وصیت واجب، اور جو ظاہری اعتبار سے موت سے دور ہے اس پہ وصیت واجب نہیں، یعنی جوان کے مقابلے میں بوڑھے کے وصیت واجب، لیکن یہ پیغام اپنے بزرگ تک کیسے پہنچایا جائے، ایک مسئلہ ہو جاتا اور باقاعدہ اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے کہ جہاں انسان ذہنی طور پہ دوسروں کے بارے میں بد گمانی میں مبتلا، یہی کہا گیا کہ ابھی باپ زندہ ہے اور ابھی سے اس کی جائیداد کے حصے بکرے کرنا اور اس کی جائیداد کی تفتیش، لیکن اس بات کو بھی نہیں معلوم کہ اس وقت جو اس کے ذہن میں یہ بدگمانی آئی کہ میرے چار بیٹے مجھ سے وصیت کیوں لکھوانا چاہتے ہیں. اسے نہیں پتا کہ اگر میں وصیت لکھے بغیر اس دنیا سے گیا تو اپنے بیٹوں کے درمیان فساد اور فتنے کا کتنا بڑا سبب چھوڑ کے جاؤں گا. اور یہی وجہ کہ اس جذباتیت کی اسلام میں گنجائش نہیں. چنانچہ میں نے پچھلی تقریر میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ مجتہد اور مرجئ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود رسول اور امام کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا. خود رسول اور امام کی زندگی ان کے مخلص ماننے والے, منافق نہیں, دھوکے باز نہیں, مخلص ماننے والے آ کے یہی سوال کرتے, نبی سے یہ سوال, امام سے یہ سوال کہ اگر آپ اس دنیا میں نہ رہے تو پھر ہمارے لیے حجت خدا کون. اور کبھی ان کو پلٹ کے یہ جواب نہیں دیا گیا. ایک طرف ان امام کے طول عمر کی دعا مانگتی اور دوسری طرف یہ مسئلہ سامنے رکھتے ہو کہ امام دنیا سے جانے والا. اس لیے کہ بہت ایک حقیقت اس کے حوالے سے جو گفتگو کی جائے, نہ وہ بدشگونی ہے, نہ وہ نحوست ہے, نہ وہ دعا کے خلاف ہے, نہ وہ محبت کے خلاف ہے. خیر, یہ کبھی پچھلے سال تفصیل کے ساتھ آئی, اس سال اختصار کے ساتھ. اور گزشتہ پانچ سال میں ہمارے سامنے جو واقعات مثالیں ہیں, اب یہ فرضی مسئلہ نہیں رہا. واقعات ہم نے دیکھا کہ گزشتہ پانچ سال مرجعیت کی موت کے حوالے سے ہماری قوم کے لیے پوری تاریخ تشیع کا ایک اہم ترین حصہ بنا. تو اب تو یہ مسئلہ اور اہم بن گیا کہ انسان کو یہ واجب فریضہ معلوم ہو کہ اپنے مرجع کے انتقال کے بعد اور فوراً بعد اس کی شرعی ذمہ داری کیا. جیسا کہ میں نے دو ہفتے پہلے کہا تھا کہ ہمارے نوجوان اور کچھ وہ لوگ کے بڑھاپے کے قریب ہیں, وہ بھی تقلید ایسے دور میں شروع کی کہ انہیں ان مراجع کا زمانہ ملا جنہیں پروردگار مرجعیت کا اتنا لمبا عرصہ دیا, 20 سال 22 سال, کہ جس کی بنا پر یہ مسئلہ ہی ذہن سے نکل گیا کہ مرجع کا انتقال ماننے والے غم کے علاوہ ایک واجب ذمہ داری بھی عطا کرتا. بہت سے ایسے نوجوان جنہوں نے جب بوجھ سنبھالا اس وقت سے لے کے اب تک کہ جوانی سے وہ بڑھاپے میں داخل ہو رہی, انہیں ضرورت بھی پیش نہیں آئی اس مسئلے پر غور کرنے کہ مرجع دنیا سے چلا جائے تو کیا ہوتا. اور آغاز کوئی کے حوالے سے پچھلے سال کے تقاریر ہوئی تھی, ان میں یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا. یہ جملہ کوئی قانون نہیں ہے, جملہ کہ عام طور پہ ایک مرجع کا زمانہ 5 سال 7 سال 10 سال رہتا. پوری تاریخ میں شیعت میں جتنے مراجع گزرے ہیں اگر دیکھا جائے تو بمشکل تمام 10 سال, لیکن ہم اور آپ 25 سال یا 24 سال ایک ہی مرجع کی زندگی عمل کر کے چلے آئے, چاہے وہ امام خمینی ہو یا غیر. اس لیے کبھی نتائج بیان کرتے وقت بھی تقلید میت کے مسئلے کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. لیکن پھر اس کے فوراً بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس تیزی کے ساتھ مراجع کا انتقال ہونے لگا کہ کہاں 20 سال ایک بار بھی اس مسئلے کی ضرورت پیش نہیں آئی, اور کہاں 5 سال میں کچھ لوگوں کو 3-3 مرتبہ اس مرحلے سے گزرنا پڑا. امام خمینی کے مقلد تو آغاز کوئی کی جانب آئے, آغاز کوئی کے بعد آغاز تبزواری کی جانب گئے ہیں. ایسے لوگ 5-10 سال میں 3-3 مرتبہ, کہاں 25 سال میں ایک بار بھی ضرورت پیش نہیں آئی, اور کہاں 5 سال میں 3 مرتبہ اس مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی. اور بہرحال توجہ کے بالکل شروع میں یہ مسئلہ لکھا کہ جو مسائل لوگ اطلاع ہو جائے بار بار آدمی کو پیش آئے اس کو پہلے سے یاد کرنا واجب. بس اب یہ سبب ہے کہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی آج کی اس تقریر کی حد تک پھر اس مسئلے کو بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ جب کبھی مرجع کا انتقال ہو جائے تو اس کی تقریر کرنے والے کی کیا ذمہ داری ہے. اچھا, اس میں ایک بات تو میں احتیاطاً کہہ دوں جسے اب کہنے کی ضرورت نہیں. تقلید میت یہ ہمارے یہاں اس فقہی مسئلے کا عنوان ہے. تقلید یہ تو ہر ایک کے علم میں اب آ چکا, اور میت یعنی مرحوم مردہ. تقلید میت یعنی مردہ مستحق یا مرحوم کی تقلید. اس کی دو قسمیں, ایک کا نام ہے تقلید ابتدائی اور ایک کا نام ہے تقلید بقائی. تقلید ابتدائی جنگ ایک آدمی جب اپنی تقلید شروع کرنے جا رہا تو اسی وقت کسی مستحق مردہ کا انتخاب کرے, جس کے بارے میں تقریباً غیبت کبریٰ سے لے کے آج تک تمام مستحقین متفق کہ اس تقلید کی اجازت نہیں. یعنی تقلید شروع ہی کی جائے تو کسی مرحوم مستحق. اور اس کے اندر یہ جو مسئلہ بنتا, یہ مسئلہ بنتا کیوں, یہ سوال پیدا کیوں ہوتا, اس کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز واضح کر دینا ضروری ہے کہ ایک بار یہ آتی کہ تقلید کی جاتی ہے عالم, ایسے مستحق کی جو عالم نہ ہو بلکہ عالم میں بھی عالم, یعنی جس کا علم سب سے زیادہ ہو. اور ایک فطری بات کہ آدمی اپنے زمانے کے صلاحیت رکھنے والے کے مقابلے میں ماضی کی شخصیات سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے ماضی کی شخصیت آدمی کے لیے بڑی ہوتی جاتی ہے, اپنے سامنے کی شخصیت چھوٹی. یہ بہت ہی بےہودہ اور بھونڈے انداز میں اگر کہا جاتا ہے کہ یہی کہ گھر کی مرغی ڈال کر آ جاتا. اب ہوتا یہ ہے کہ 200 سال پہلے یہ مستحق گزرا ہوتا یا 400 سال پہلے. لیکن ایک بات پھر بتا دی جائے کہ دینی خدمات, دین کے لیے جہاد, دین کے لیے تبلیغ, یہ ایک الگ مسئلہ, تقلید کا اس سے تعلق نہیں. ہو سکتا ساری تاریخ پہ چاہیے دین کی خدمت کے اعتبار سے کسی اور شخصیت کا نام سامنے آ رہا ہو, دین کی تبلیغ کے اعتبار, تبلیغ الگ مسئلہ ہے, صرف الگ مسئلہ ہے. اور یہی وجہ تاریخ تشیع اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پوری غیبت کبریٰ جو 1200 سال, ان سے زیادہ تشیع کو کسی نے نہیں پھیلایا. کون سی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں یہ جملہ مشہور کہ پوری تاریخ تشیع میں جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے, یعنی لوگوں کو حق کی جانب لانا, ایمان کی جانب لانا, وہ اس شخصیت کا نام ہے. وہ مراجے کی فہرست میں ان کا تذکرہ تک نہیں, یعنی موقع سے افضل خواجہ نصیر الدین طوسی. خواجہ نصیر الدین طوسی کے بارے میں کہا جاتا کہ ان کی تبلیغ سے جتنے لوگ شیعہ کے قریب آئے, 328 ہجری میں امام کے چوتھے نائب کے انتقال کے بعد سے لے کر آج تک کسی فرد واحد ایک شخصیت نے شیعہ کو اتنا نہیں پھیلایا, خواجہ نصیر الدین طوسی. لیکن تبلیغ اور ایسی تبلیغ محقق اول کہلاتے ہیں, اسی بنا پر اگر تقلید کا اس سے تعلق نہیں, چنانچہ تبلیغ یہ کر رہے اور تقلید اسی کے زمانے محقق ہندی کی جا رہی, تو یہ جو بالکل الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں, الگ الگ شعبے. تو خیر جب یہ جملہ کہا جاتا کہ تقلید عالم کی ہوتی جن کا علم سب سے زیادہ, تو اب جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ علم کے اعتبار سے تو ہم نے علامہ مجلسی کا نام زیادہ سنا, علم کے اعتبار سے مثلاً ہم نے علامہ علی کا نام زیادہ سنا, علم کے اعتبار سے مثلاً ہم نے اصول کافی کے مولوی یا محمد ابن یعقوب کلینی کا نام زیادہ سنا, جس کے مقابلے میں ہمارے اپنے دور کے مرضی ان کی تمام تر عظمت کے باوجود ہمیں یہ علامہ علمی اور علامہ مجلسی جیسے نہیں لگتے. اور تقلید کا مسئلہ ہے کہ تقلید عالم کی, اس لیے بعض جگہوں پر یہ بہت چھری کہ اگر مرنے والا مستحق جن کا انتقال 100 سال پہلے ہوا، 150 سال پہلے ہوا، 300 سال پہلے ہوا، وہ علم میں آج کل کے مرضی سے بڑی، تو کیا ایک نوجوان، ایک بچہ، ایک گمراہ جو سیدھے راستے پہ آیا وہ تقریر شروع کرنے جا رہا تو ڈائریکٹ علامہ ہلی کی تقریر کیوں نہ کرے، ڈائریکٹ علامہ مدرسی کی تقریر کیوں نہ کرے، ڈائریکٹ مثلا شیخ کے طوسی یا شیخ کے صدوق کی تقریر کیوں نہ کرے، ایک قرضی مسئلہ زیر بحث آیا، تو وہاں اس کی بہت ساری دلیلیں دی گئی جن کا خلاصہ یہ کہ تقلید شروع کرتے وقت مرحوم کو چاہے وہ علم کے اعتبار سے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو یا کتنا ہی گنا بڑے کیوں نہ ہو، آج کے مرجع ان کے علم، ان کی خدمت، اس کا اعتراف اپنی جگہ تقلید نہیں ہو سکتی، اور خاص کسی مسئلے کی بنا پر آپ کے علم میں کہ ہمارے ملک کے شمالی علاقوں بلتستان باقاعدہ نور بخشی فرقہ اسی بنیاد پر شیعت میں تھا اور شیعت سے الگ ہو گئے، نور بخش آغائے نور بخش جن کے وہ سب متعلق 300 سال پہلے کی ایک شخصیت، ان کی خدمات، ان کی تبلیغات، ان کی وجہ سے شیعت کا پھیل ہے، اب اتنے زیادہ وہ لوگ تھے جو ان کی وجہ سے شیعہ بن ان سے متاثر کہ انہوں نے کہا کہ تقلید تو انہی کی جائے، ان لوگوں کا بھی انتقال ہو گیا اور خود آغائے نور بخش کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک بھی نہیں 5, 10, 15, 20 نسلیں گزر گئی، لیکن اس تقریبت اور احترام کی بنا پر اب تک انہیں کی تقلید میں باقی، جس کی بنا پر آغاز میں وہ شیعہ، لیکن اب باقاعدہ نور بخشی نہ صرف یہ کہ ایک الگ فرقہ بنا جو بلتستان میں خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ پھیلا ہوا، نہ صرف یہ کہ ایک الگ فرقہ بنا بلکہ وقت گزرنے کے بعد وہ شیعت کے مقابل اسی طریقے سے آ گئے جس طریقے سے ہمیں دوسرے دشمنان اہل بیت اپنے مقابلے کے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ساری بات اپنی جگہ، اصول اور فقہ کا مسئلہ تھا تقریب مجلس شروع نہیں ہو سکتی، اگر ہمارے پر دادا کو کسی نے شیعہ کیا ان شخصیت کا احترام اپنی جگہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پرپوتے ہونے کے بعد بھی اسی شخصیت کی تقلید شروع کریں گے جن کے انتقال کو 100 سال گزر چکے ہیں۔ اب یہ ایسی بحث ہے جسے اس لیے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں کہ آج کل اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، کچھ اس کے امکانات 25 سال پہلے ان حضرات میں تھے جن کا تعلق بمبئی سے تھا، لیکن جو بنیادیں بالکل صحیح تھی اس لیے مسئلہ ختم ہو گیا، یعنی بمبئی سے تعلق رکھنے والی ایک بہت بڑی تعداد آج سے 40-45 سال پہلے جو تبلیغ کا سلسلہ بمبئی میں شیخ صاحب کی وجہ سے جاری تو ان کی تقلید کرنے والے وہ تقلید پر تھے، تقلید جو ہے وہ ذرا سا رنگ بدل کے علمی مریدی کرنے اختیار کر لیتی، اگر علمی بنیاد سے تقلید نہ ہو آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ تقلید کیوں کر رہے ہیں، چنانچہ ایسے آثار پیدا ہو گئے کہ شاید ان کے انتقال کے بعد بھی وہ لوگ کے جو ان کی خدمات کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے اور ان سے ملاقات اپنے خاندان اور اپنی اولاد کو بھی انہی کی تقریب کر، لیکن چونکہ وہاں خود وہ محبوب زمانہ حاضر کے تھے، ان کی کتابیں، ان کے فتوے ہمارے سامنے موجود تھے، اس لیے ان کے ماننے والوں نے بھی شیطان اس گمرہی کو پیدا نہ کر سکا، تو خلاصہ یہ نکلا کہ عظمت، محبت، کسی شخصیت کی تبلیغ، کسی سے متاثر ہونا والا بات، لیکن تقلید کی جاتی ہے ہمیشہ اس مستحق کی کہ جو زندہ، تقلید ابتدائی، تقلید میت ابتدائی، یہ بحث تو اب یہاں ختم ہو، اس کے بعد آتی ہے تقلید کی دوسری قسم کہ جب ہم نے تقلید شروع کی تو ہمارا وہ مستحق زندہ تھا، ہم اس کی تقلید چاہے ایک دن ہم نے گزارا اور چاہے ہم نے 20 سال گزارے پھر ان کا انتقال ہو، کیا ان کی تقلید کو کنٹینیو کر سکتے، ان کی تقلید کو آگے جاری رکھ سکتے، تقلید شروع کرنا تو غلط لیکن تقلید جاری رکھنا، پچھلے سال کی تقاریب کچھ آپ کے ذہن میں آ رہی اسی لیے میں نے کہا کہ آج صرف خلاصہ، تو اس سلسلے میں شیعہ علماء میں 3 فتوے موجود، کچھ نے کہا کہ یہ والی تقلید بھی حرام ہے, کچھ نے کہا جائز ہے, کچھ نے کہا واجب. تو پہلے والی تقلید تو سب کے نزدیک غلط ہو, مگر یہ کہ ہم مستحق مرحوم مستحق کی تقلید شروع نہیں کر رہے, شروع کر چکے اب اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اس میں بھی تین نظریات, کچھ نے کہا حرام ہے, کچھ نے کہا جائز ہے, کچھ نے کہا واضح. حرام والا نظریہ گزشتہ 15-20 سال میں کوئی ایسا مشہور مرجع یا مستحق نہیں جس کا یہ نظریہ ہو, اس لیے فی الحال اس پہ ہم کوئی بحث نہیں کرتے. اگر کسی کو شوق ہے تو ہمارے پچھلے سال کے فیصلے اگر وہ اب تک موجود ہو تو ان کو سنا جا سکتا ہے, اس میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا. اب کی طرف دو ہی نظریے باقی بچے ہیں. ایک گروہ کہتا کہ تقلید اگر آپ شروع کر چکے تھے مستحق کی زندگی, اب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کے لیے جائز ہے ان کی تقلید پر باقی رہنا. یہی نظریہ ہے جو آغاز ذوالقعنانی کا ہے, یہی نظریہ ہے جو آغاز عراقی کا. لیکن اس کے مقابلے ایک دوسرا گروہ مراجع کا یہ کہتا کہ اگر آپ نے مستحق کی زندگی میں تقلید شروع کر دی تو آپ کے لیے اس تقلید پہ باقی رہنا واجب. ایک نے کہا حرام, وہ تو آج کل 15-20 سال سے ایسا کوئی مشہور مستحق نہیں. لیکن کچھ نے کہا کہ تقلید اگر آپ نے شروع کر دی ہے مرحوم, تو اس تقلید کو باقی رکھنا آپ کے لیے جائز. جائز کا مطلب آپ کی مرضی, چاہے آپ باقی رکھیں چاہے چھوڑ. چھوڑنے کا مطلب کیا ہوگا کہ پھر تمام مسائل میں نئے مستحق سے آ جائیں, اور چاہے وہ آپ باقی رکھیں, یہ لفظ جائز. البتہ پھر اس کی تشریح ہے, وہ آپ کتابوں میں دیکھ لیجئے, پرانے کیسٹوں میں سن لیجیے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ مرحوم کی تکلیف جائز, یعنی چاہے اس پہ باقی رہیے چاہے چھوڑ. چھوڑ دینے والا مسئلہ تو کلیئر, لیکن باقی رہنے میں پھر کرتی کن مسئلوں میں باقی رہے, کس میں باقی نہ رہے, اس کو چھوڑی. اور ایک گروہ مراجعہ کا یہ کہتا کہ مرحوم مستحق کی تکلیف حرام پہ چھوڑے, جائز پہ چھوڑے, بلکہ مرحوم مستحق کی تکلیف پہ باقی رہنا واجب. یہ نظریہ آج کل کے دو بہت ہی مشہور مراجع آغاز سیستانی اور آغاز روحانی کا ہے. اگرچہ آغاز پنجواری کا بھی یہ نظریہ تھا, لیکن خیر آغاز پنجواری کے انتقال کے بعد اس نظریے کو اب ان کے نام سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو آغاز القاعدانی اور آغاز عراقی, عراقی کہیے عراقی کہیے, وہ مرجع بنے جو اختیار آپ کے ہاتھ میں دیتے مرحوم کے بارے میں. لیکن آغاز سیستانی اور آغاز روحانی کا نظریہ یہ کہ مرحوم کی تقلید پر باقی رہنا واجب. اب یہاں پر ایک چیز کی وضاحت اور ضروری ہے, اور وہ یہ کہ یہ سارا مسئلہ اس بنیاد پر کہ جس مستحق کی آپ تقلید کر رہے ہیں اور پھر ان کا انتقال ہو گیا, تو جب آپ تقلید کر رہے تھے تو آپ اس وقت ان کو عالم سمجھتے تھے. اور کیونکہ جتنے مراجع کا میں نے حوالہ دیا ان سب کے نزدیک تقلید عالم ہی واجب. عالم کا مطلب جس مستحق کی آپ تقلید کر رہے تھے, جن کا بعد میں انتقال ہوا, آپ اس وقت ان کو ان میں سب سے زیادہ مانتے تھے, تبھی تو ان کی تقلید کر رہے. اب ان کا انتقال ہو, ان کا انتقال ہو گیا تو آغاز القاعدانی اور آغاز عراقی کہتے ہیں کہ اگر کہ آپ ان کو عالم مانتے تھے, عالم کا مطلب جو نئے مستحق ہیں اس سے بھی زیادہ مرحوم کا علم آپ زیادہ مانتے تھے, مرنے والے کا علم نئے مرجع سے زیادہ ہے آپ کی تحقیق کے مطابق, پھر اس کا علم زیادہ ہونے کے بعد بھی آپ کی مرضی ہے, چاہے اس کی تکلیف جاری رکھیں چاہے اس کی تکلیف چھو, یہ آپ کی مرضی. یعنی آغاز القاعدانی اور آغاز عراقی کے نزدیک علم کا مقابلہ اور موازنہ اور کمپیریزن زندہ اور مردہ کا نہیں ہوتا. مردہ کا علم اگر زیادہ بھی ہے زندہ, تب بھی چونکہ وہ انتقال کر چکا, اب علم سے کوئی تعلق نہیں. آپ کی مرضی ہے چاہے اس کی تکلیف کے باقی رہے چاہے اس کی تکلیف چھوڑ. یعنی فرض کیجیے کہ ہم کسی مسئلے میں مرحوم کی تکلیف چھوڑنا چاہتے ہیں اور اسی دن جس دن ان کا انتقال ہوا تو صورت کیا بنی کہ ہمارے نزدیک مرحوم کا علم زندہ سے دیا جا پھر بھی جس مسئلے میں ہم چاہیں زندہ کی طرف آ سکتے ہیں. تو آغاز القائدانی اور آغاز عراق دوسرے فتوے کو مانتے ہیں کہ تکلیف پر باقی رہنا آرام تو نہیں لیکن واجب بھی نہیں آپ کی مسجد پر. لیکن جب تیسرا نظریہ بنا گئے روحانی اور آغاز سیستانی کا جو کہتے ہیں کہ مرحوم کی تکلیف پر باقی رہنا آپ کے لیے واجب, یعنی اگر یہ جملہ ہے تو بڑا صحیح آنے لیکن کیونکہ میری نیت کی ساتھ ہے اور مقصد بات کو سمجھانا, یعنی ماغلہ مرحوم کے کسی مسئلے سے آپ پیچھا بھی چھڑانا چاہتے ہیں تب بھی آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی کہتے ہیں کہ واجب ہے آپ کو اس کی تقریر باقی رکھنا جاری رکھنا. البتہ مرنے والا مثلاً آگاہ کل یا امام خمینی زندہ سے عالم تھا, بھائی جب آگاہ فرض کیجیے کہ آج کل آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی اور چند مہینے پہلے آگاہ کوئی بھی ان کے ساتھ, تو آگاہ کوئی کی زندگی میں بھی آگاہ سیستانی سے پھر بھی تقلید آپ آگاہ کوئی کی کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نگاہ میں آگاہ کوئی غیر ملتے سے الگ تھا. جب آگاہ کوئی کا انتقال ہوا اس وقت صورتحال یہ تھی, جس دن آگاہ کوئی دنیا سے رخصت ہو, جس دن امام خمینی دنیا سے رخصت ہو, اس دن صورتحال یہ تھی کہ آگاہ کوئی بھی تھے اور آگاہ سیستانی بھی تھے, پھر بھی آپ کی تحقیق بتاتی تھی کہ آگاہ کوئی کا علم زیادہ. پس مرنے والے کا اگر علم زیادہ تو اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک وہ عالم رہے گا اس کی تکلیف سے باقی رہنا واجب. اور یہی جملہ جو ہے نا یہ پھر وہ پہلے مسئلے کے تحت چل جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آگاہ کوئی کا علم زیادہ تھا اور ان کے انتقال کے بعد بھی اس وقت کے علماء سے وہ علم میں زیادہ تھے تو ہم علامہ ہندی کی طرف کیوں نہ جائیں جن کا علم ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ ہو. وہ پہلے مسئلے میں لوگ اسی دلیل کو لاتے, لیکن میں نے اس کی شروع میں وضاحت کر دی کہ بس فرق یہی رکھا گیا کہ جس کی تقلید آپ عالم کی وجہ سے شروع کر چکے اس کا علم ہمیشہ آپ کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا, یعنی بہت زیادہ تقریر الجھ نہ جائے. خلاصہ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے کسی عالم کی تکلیف کر لی تو وہ زندہ رہے یا وہ مر جائے تکلیف کا اس سے تعلق نہیں, تکلیف کا تعلق اس کی موت سے نہیں ہے, تکلیف کا تعلق آپ کی موت سے. کہ جب تک آپ کی نگاہ میں آپ کا مرحوم مستحق عالم ہے اس کا علم زیادہ, تو جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے آپ کو اس کے اوپر باقی رہنا. یہ اصل دلیل جو آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی کی بنی وہ یہ. ایک مرتبہ پھر میں اپنی تقریر کو روکوں اور ایک اعلان کر وہ یہی کہ بہت سے مسائل جو پچھلے سال اور اس سال چھیڑے گئے یہ اس لیے شاید نہ ہو کہ آپ کو ان پہ کل عمل کرنا, بلکہ یہ اس لیے ہو کہ جس مرجے کی آپ تکلیف میں اگر خدا نہ کرے ان کا انتقال ہو جائے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ ان کے بعد جو مرضی بنتا ہے اس کا نظریہ کیا. تقلید مردہ کے بارے میں صرف اپنا موجودہ مرضی نہیں اس کے بعد کے مرضی کا فتویٰ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہو. تو جو لوگ اس وقت آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی کی تقلید میں نہیں وہ اگر مجھ سے سوال کرے کہ آپ نے یہ ہمارے 15 سے 20 منٹ کیوں لگا دی, ہم آگاہ ذوالقعدانی کی تکلیف میں ہیں, ہم آگاہ عراقی کی تکلیف میں, آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی دو ایسے مستحد ہیں جن کو ہم عالم نہیں مانتے, ویسے تو اور بہت سارے مستحد, تو کیوں آپ پورا ایک درس اس مسئلے پہ دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی کہ جن کی آپ تکلیف کرتے ہیں خدا نہ ہماری ہر وقت کی ہر دعا ہر مجلس ہر نماز ہر اجتماع کے بعد تو یہی ان کا شاید سلامت رہے, لیکن اگر خدا نہ کرے کچھ نقصان ہو جائے
تو پھر ہمیں فوری طور پہ اتنی آگاہ اس تعلیم اور آگاہ روحانی کا کم سے کم یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. تو اب آج یہ واپس ایک گیت میں اعلان کے لیے یہ وقفہ دیا گیا تھا, واپس آ جائیں موضوع پر. تو آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی کا نظریہ یہ ہے کہ مرحوم پر باقی رہنا واجب. لیکن کیوں واجب ہے؟ کیونکہ آپ ان کو عالم سمجھ رہے ہیں, تبھی تو آپ ان کی تکلیف کر رہے تھے بیس سال. اب یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اب اس کے بعد والا جملہ جو ہے وہ اسی جملے سے کنیکٹڈ یا مربوط. اب مسئلہ یہ بنا کہ جن کی تقلید آپ نے کر ان کا انتقال ہو گئے اور آپ اس کے بعد آگاہ سیستانی یا آگاہ روحانی کی طرف گئے, تو وہ کہتے ہیں کہ مرحوم پر باقی رہنا واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. کب تک واجب ہے؟ دو میں سے ایک بات ہونے کا, یا تو آپ جب تک زندہ ہے تب تک آپ کے لیے واجب ہے, آپ کے انتقال کے بعد پھر آپ کے بیٹے بھائی بیٹی بہن گھر والوں کا مسئلہ نہیں. اور یا پھر یہ کہ وہ بنیاد ختم ہو جائے جس کی بنیاد پر, جس کی بنا پر آپ مرحوم پر باقی. یعنی ہم آگاہ کوئی کی تکلیف میں تھے, ان کا انتقال ہوا, فرض کیجیے کہ اب آگاہ سیستانی کی تکلیف میں تھے, وہ کہتے ہیں آپ پر واجب ہے باقی رہنا آگاہ سے. کب تک واجب ہے؟ یا تو ہم مر جائیں اس وقت, یا پھر وہ بنیاد ٹوٹ جائے جس کی بنا پر ہم آگاہ کوئی پر باقی رہے. وہ کیا ہے بنا؟ کہ ہم آگاہ کوئی کے انتقال کے بعد بھی اس لیے ان سے باقی رہے کہ ہم ان کو عالم سمجھ رہے. لیکن اگر زندہ مستحق جو یقیناً علم میں کم تھا مرحوم, لیکن پھر وہ تو زندہ اور اللہ اسے 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کی زندگی مزید دے سکتا, مرحوم کا انتقال ہوگا, ان کے پاس جتنا بھی علم تھا چاہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ غیر معصوم ہو, لیکن جس دن ان کا انتقال ہوا ان کا علم اس دن رک گیا. جو زندہ مرضی ابھی اس کا علم یقیناً بہت کم, لیکن اس کو جو 10 سال اور 15 سال اور 20 سال دل گئے, تو یہ عین ممکن بلکہ یہ ہوتا کہ جو 10-20 سال ملے ہیں یہ گھر میں آرام سے نہیں بیٹھے, اس کا وظیفہ اس طرح بھی ہے اور خود اس کی کوشش بھی یہی وہ اپنے علم کو بڑھاتا رہے. تو عین ممکن کہ 10 سال گزر گئے, پتا چلا کہ آقا کوئی کی تقلید جو ہم 10 سال سے کر رہے ہیں اب ان سے زیادہ علم میں زندوں میں کوئی آگے بڑھ رہا. اگر ہم آقا کوئی کی تقلید پر ان کے انتقال کے بعد بھی باقی رہے, اگر ہم امام خمینی کی تقلید پر ان کے انتقال کے بعد بھی باقی رہے, تو صرف اس لیے کہ ان کا علم سب سے زیادہ تھا. لیکن اگر 10-15-20 سال میں علم میں کوئی ان سے آگے نکل گئے, اور یقیناً وہ آگے نکلنے والا زندوں میں سے کوئی ہوگا, تو اب پھر ہمیں مرحوم کی تکلیف چھوڑ دینا پڑے گی, اس زندہ پہ آنا پڑے گا. زندہ مردہ کچھ آپ کے ذہن الجھے تو نظر آ رہے ہیں, اگر آپ کے ذہن نہیں الجھے ہیں تو آپ کے چہرے تو یقیناً الجھے ہوئے ہیں. اس لیے بات کو بہت ہی مختصر کیجیے کہ اگر آپ آگاہ گل پائیدانی اور آگاہ عراقی کی اس وقت تکلیف کر رہے ہیں, تو آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مرحوم کا علم زیادہ تھا یا کم تھا, یا زندہ کا علم زیادہ ہے یا زندہ کا علم کم ہے, کوئی تعلق نہیں. اگر اس وقت آپ آگاہ گل پائیدانی اور آگاہ عراقی کی تکلیف میں, تو مرحوم کے علم کو بھول جائے, اور زندہ آدمی علم بڑھا لے نہ بڑھائے اس کو بھی بھول جائے. آپ کو بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ مرحوم کے مسائلوں میں سے جو آپ کے علم میں ہیں ان پر آپ باقی رہنا چاہیں تو باقی رہیں, چھوڑ دینا چاہیں تو چھوڑ دیں. لیکن آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ان کی تکلیف میں ہیں, اور آنے والا زمانہ فی الحال انہی کا محسوس ہو رہا ہے. یہ جملہ میں بہت ساری تقاریب میں پہلے بھی کہتا آیا تھا, اس وقت لوگوں کی سمجھ کے بات نہیں آ رہی. وہ کیا جملہ ہے؟ کہ شیعہ کی تاریخ کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا کہ کبھی ایک مجتہد کی زندگی ہے, اس کے بعد جو نام آتے ہیں, اور امکان ہوتا ہے کہ اگر یہ پہلا مجتہد مر گیا تو تقلید ان کی جائے گی. لیکن جیسے ہی پہلا مجتہد انتقال کرتا, اچانک ایک بالکل نیا کا نام سامنے آ جاتا, اور پتہ چلتا ہے کہ وہ علم میں سب سے اچھا ہے. اور اس کی وجوہات بھی میں پہلے بتا چکا ہوں, وہ اسی جملے کی تفصیل ہے کہ علم حاصل کرنا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ اپنی عدالت کی بنا پہ کسی خاص خاندان میں نہیں ہوتی. یہ جو علم ہے تو فقط اس گھرانے کو ملے نہیں, سب کے لیے میدان علم کھلا ہوا. تو اکثر ہم نے دیکھا کہ بڑے مرتبے پہ پہنچتے کچھ علماء ذرا سست پڑ جاتے ہیں, اور اس کے مقابلے جو بہت پیچھے وہ اپنی محنت کو جاری رکھتے ہیں اور اچانک آگے آ جاتے ہیں. یہ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ باتیں میں عرض کر چکا ہوں. تو وہی بات اس وقت بھی کہ اگر کبھی آگاہ اسلامی اور روحانی کی تکلیف ہم نے سے کسی نے کی, کچھ لوگ ابھی بھی کر, ان کا پھر یہ نظریہ یاد رکھیے کہ مرحوم کی تکلیف پر باقی رہنا بھی واجب, لیکن ان کے علم کی وجہ, ان کی شخصیت سے محبت کی بنا پہ, ورنہ تو جملہ ہے کو پتا کہ تکلیف جب ہم آگاہ کوئی کی بھی کرتے تھے تو محبت امام خمینی سے کرتے تھے, لیکن تکلیف ایک بالکل الگ شعبہ. جس طرح خواجہ نصیر الدین صوفی کے احسانات سے تشیع کبھی شاید اپنی گردن کو نہ اٹھا سکے, لیکن تکلیف ان کی کبھی بھی نہیں کی گئی, جو الگ الگ چیز ہے. محبت ہم اسی سے کرتے ہیں, لیکن بیمار پڑیں گے تو علاج کے لیے بہرحال ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے. تو کیونکہ آغاز سیستانی اور روحانی کہتے ہیں کہ مرحوم کی تکلیف پر باقی اس لیے نہیں رہنا کہ ہمیں امام خمینی سے محبت یا ہمیں آغاز خود سے عقیدہ, نہیں, ہم ان کو عالم مانتے ہیں. تو اب اگر کبھی علم میں کوئی ان سے آگے نکل گئے تو وہ فوراً الٹا ہو جاتا. یہ کہ پورا بیک گراؤنڈ یا پس منظر تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب آئیے دو جملوں میں پورے مسئلے کا خلاصہ. خلاصہ یہ بنا کہ آغاز القائدانی اور آغاز عراقی فرماتے ہیں کہ مرحوم کے جو مسئلے آپ نے پڑھے ان میں آپ کو اختیار ہے, چاہے باقی رہے چاہے نئے کی طرف آ جائیں, اور جو مسئلے کبھی مرحوم کے آپ نے پڑھے ہی نہیں, نہ پڑھے نہ سن, تو آغاز القائدانی کہتے ہیں کہ اس میں تو زندہ کی طرف آنا پڑے گا. لیکن آغاز سیستانی اور آغاز روحانی ان کا جملہ یہ کہ جب کسی مرجع کا انتقال ہو گئے تو اگر آپ مرنے والے کو عالم مانتے ہیں تو ان کی تکلیف سے باقی رہنا واجب, زندہ کو عالم مانتے ہیں تو زندہ پر آ جانا واجب, اور اگر مرنے والے کو عالم مانتے لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ زندہ میں کوئی اس سے آگے نکل گیا, جب پتا چلا اس وقت زندہ کی طرف آ جانا واجب. تین جملے, اگر آپ کی نظام میں مرنے والے کا علم زندہ سے زیادہ ہے تو مرنے والے سے باقی رہنا واجب, اور اگر مرضی کے انتقال کے وقت آپ اس کو عالم مان رہے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد زندہ کو عالم ماننے لگ جاؤ, پانچ سال بعد, دس سال بعد, دو سال بعد, تین سال بعد, تو وہ تین سال جب تک مرنے والا عالم تھا اس کی تکلیف سے باقی رہنا واجب, جب زندہ علم میں آگے بڑھ گیا اب زندہ کی طرف آنا واجب. اور تیسرا جملہ کہ اگر کسی وجہ سے آپ مرنے والے کو عالم ہی نہیں مانتے, کسی وجہ سے آپ مرنے والے کو عالم نہیں مانتے, جب اس کا انتقال ہوا آپ کے خیال میں وہ عالم نہیں تھا, تو اس صورت میں جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اور آپ کی نگاہ میں وہ عالم نہیں تھا, تب یہ کیسے ہوگا؟ اس کی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں لیکن ایک بہت ہی مختصر صورت کہ آپ تکلیف کرتے آئے تھے مثلاً آغاز ہوئی, لیکن پھر کسی وجہ آپ کے ذہن میں شک پیدا ہوا, آپ نے کہتے شروع کی کہ آغاز کوئی عالم ہے یا عالم نہیں, اور جس دن آپ کو پتا چلا مثلاً یہ مثال بنا رہا ہوں یعنی آغاز کوئی تو عالم نہیں, اسی دن آغاز کوئی لگ جاتا ہو گیا, دس سال آپ ان کی تکلیف میں تھے لیکن ذرا کنفیوژن میں آپ ابتلا ہو گئے کہ آپ نے نئی تحقیق شروع کی اور جس دن پتا چلا وہ عالم نہیں تھی اسی دن ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک فرضی مثال بنائیے ورنہ اس کی اصلی مثالیں کچھ اور, پھر بات بہت گمبھیر ہوتی چلی جائے گی. تو خیر اگر آپ کی نگاہ میں مرنے والا عالم نہیں تو اس کی تکلیف سے باقی رہنا حرام, یہ آگے ہے جملہ, اس کی تکلیف سے باقی رہنا جائز نہیں, زندہ کی طرف آ جانا. اگر یہ بہت ہی مختصر کی جو میں نے مثال بنائی اس کا خلاصہ یہ کہ مرنے والا اگر نہ بھی مرتا تب بھی آپ کو اس کی تقریب چھوڑ دینا پڑتی ہے اس دن جس دن آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس کا علم کم. اس کی اصلی مثال یہ بنتی کہ جس کو آپ عالم سمجھ رہے یہ جملہ عام آدمیوں کے لیے نہیں, کیسے اس کو بیان کروں بھی اور نہ بھی کروں. جو اصلی اس کی مثال بن پائے گی وہی کہ مرنے والا عالم نہیں, پھر بھی ہم اس کی تقریب اس لیے کر رہے تھے کہ اس زمانے کے عالم نے پہلے عالم کی تقریب کی اجازت دی. خیر اب تھوڑے بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ ہوا آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی کا مسئلہ. جب فی الحال اس مسئلے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, لیکن جب میں نے آج آپ کے 50-52 منٹ ضائع کر ہی دیے, یعنی 42 منٹ, تو باقی 8 منٹ بھی ضائع کر ہی دوں تاکہ یہ پوری تقریب ایسی ہو جائے جس سے آپ چوپڑی لگا سکیں اور آئندہ سے ہم اپنے موضوعات سے آ جائیں. اب سن لیجیے ایک بات اور, آگاہ کوئی پائیدانی اور آگاہ راقی مرحوم کی تقریب کو جائز سمجھنے والوں میں ہے, آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی مرحوم کی تقریب کو اس وقت تک واجب سمجھنے والے ہیں جب تک مرحوم کا علم زیادہ ہے زندہ. اچھا یہاں سے ایک بات اصول فقہ پہ دلچسپی رکھنے والوں کے, کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں استصحاب چل سکتا ہے, یعنی اس وقت تو یقینی طور پہ ہم آگاہ ان کو عالم سمجھتے تھے آگاہ روحانی اور سیستانی اور گلپائے گا کے 10 سال گزر گئے, آگاہ ان کا انتقال ہو گیا آگاہ سیستانی اور روحانی ریسرچ کرتے. اب جب ہوا کہ کیا 10 سال بعد ان مراجع کا علم آگاہ ان سے بم تو نہیں گئے, اگر آپ کو پتا چل جائے کہ بڑھ گیا تو یقیناً تکلیف بڑھ گئی, لیکن اکثر لوگوں کو دلچسپی رہے گا کہ اتنا پتا کہ آگاہ کوئی کے انتقال کے موقع پہ جو علم تھا وہ اتنا رک گیا, سیستانی اور گلپائیدانی وغیرہ نے 10 سال بعد اپنا علم بڑھا دیا, مگر کیا اتنا بڑھا دیا کہ آگاہ کوئی کے انتقال والے علم سے بڑھ گئے؟ اگر آپ کو یقین ہو گیا تو شک رہا, یہی سمجھیں گے مرنے والے کا علم کیا تھا. 20 سال گزر گئے, اب شک ہو 30 سال گزر گئے, جب تک شک رہے گا مرنے والے کو عالم سمجھتے رہیں گے. اور یہ بھی کوئی بہت اچھوٹا مسئلہ نہیں, یہ تو بہت پہچانے والا مسئلہ ہے کہ جو شہر کے دونوں زندہ آپ تفریح آ گئے گلپائیدانی کی کر رہے ہیں کیونکہ علم کا علم زیادہ, 10 سال کا شک ہوا کہ کہیں کوئی دوسرا مستحق تو ان سے ان کی زندگی میں آگے نہیں نکل گئے, کیا حل یہی حل ہے کہ نہیں شک کے عالم میں آپ قرآن ہی کے علم کو زیادہ مانیں گے؟ یہاں پہ تو یہ بات مکمل ہو. اب آئیے ایک مسئلہ اور, یہ پچھلے سال کی تقاریر کی تکرار, کیوں تکرار؟ اس لیے کہ مستحق کے انتقال, اب 5 سال کے واقعات میں بتایا کہ یہ بھی ایک عام مسئلہ بن گیا جس کا جواب آپ کو ہر وقت معلوم ہونا چاہیے. اب آئیے دوسرا مسئلہ کہ چاہے آتا ہے گلپائیدانی اور عراقی یہ کہیں کہ مرنے والے کی تقلید پر باقی رہنا جائز, اور چاہے آتا ہے سیستانی اور روحانی کہیں کہ مرنے والے پہ باقی رہنا واجب, لیکن اب ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کن مسائل میں باقی رہنا جائز یا کن مسائل میں باقی رہنا واجب. یہ تو پتا چلا کہ آتا ہے کوئی کے باقی رہنا واجب اگر ہم آتا ہے سیستانی کی تقلید پر, یا آگاہ کوئی کے باقی رہنا جائز اگر ہم آگاہ گلپائیدانی کی تکلیف کریں, مگر کتنے مسئلوں میں باقی رہنا, یہ مسئلہ کن مسئلوں کا, خود یہ مسئلہ کن مسئلوں کے بارے میں مقدار, یعنی ابھی تک یہ مسئلہ تھا کہ باقی رہنا جائز ہے یا واجب, وہ تکلیف کی کوالٹی کا مسئلہ, اب ہے تکلیف کی کوانٹیٹی کا مسئلہ. کہ چلے ہم نے آگاہ گلپائیدانی کی بات مان لی کہ مرحوم پہ باقی رہو, مگر کس مقدار کتنے مسئلوں, چلے ہم نے آگاہ سیستانی کی بات مانی کہ مرحوم پہ باقی رہو, مگر کتنے مسئلے ہو, سب نے نئے نئے پرانے یہ بحث شروع کی, اور اتنے پہلے مسئلے سے پتہ نہ لگا جائز اور واجب کی بحث چھوڑ, مقدار کتنی مقدار چلتی ہے, تو اس کے اندر 3 مشہور نظریے اور تینوں کا تعلق اس بات سے کہ مستحق تقلید کی کیا تعریف کرتا ہے. آغا کوئی کہتے تھے اب تقلید ہو الاستناد, استناد کے معنی کسی چیز سے ٹیک لگا کے بیٹھنا, اور یہی آغا سبزوائی بھی کہتے ہیں اب تقلید ہو الاستناد, تقلید کے معنی ٹیک لگا کے بیٹھنا. اسی لیے یہ لوگ کہتے کہ ٹیگ لگانے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستحق کے جتنے مسئلے آپ کے ذہن میں ہوں صرف انہی پہ باقی رہ سکتے جو آپ کو زبانی یاد، نہ کتاب دیکھیں نہ کیسٹ سنیں نہ ویڈیو نہ کسی عالم سے پوچھیں۔ آئے سمجھوائی اور آئے کوئی جو کہتے تھے مرحوم کے باقی رہو، تو کتنے مسئلے میں رہو؟ وہ کہتے تھے کہ تکلیف کا مطلب ہے ٹیک لگا، ٹیک لگانے کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس سے آپ ٹیک لگا رہے ہیں وہ ہو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، لوگوں کو ہنسی آ جاتی، کوئی آدمی جا کے بیٹھے ایسی کرسی پر کہ ان کے خیال میں پیچھے ٹیک کی گنجائے، وہ جو ٹیک لگائی تو معلوم ہوا کل آبادی خان مجمعات کھلا، شادی میں بیاہ میں جہاں ڈیکوریشن کی ایسی الٹی سلجھی کرسیاں آتی تو وہاں پہ اکثر مسئلہ پیش آتا رہتا۔ تو اب کیا مطلب اس مثال کا؟ کہ ٹیک لگانے کا مطلب وہ چیز ہونی چاہیے جس سے آپ ٹیک لگائے۔ وہ تکلیف میں وہ کیا چیز ہے؟ تکلیف میں وہ ہے یاد کا میموری آخر، یعنی آگاہ کوئی کہتے تھے تکلیف کا مطلب ہی یہ ہے جتنے مسئلے آپ کو یاد۔ نماز پڑھ رہے تو نماز میں آپ ٹیک لگا کے بیٹھے، کس چیز سے ٹیک؟ پورا مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کا مستحق کیا کہہ رہا ہے۔ بس وہ لوگ کہتے تھے کہ جب مرضی کا انتقال ہو گئے تو صرف اتنے مسئلوں پہ اس کی تکلیف سے باقی رہو جو تم کو یاد، جو یاد نہیں ہے اس کا مطلب یہ ڈیکوریشن کی کرسی بن گئی جس کے پیچھے ٹیک لگانے کی گنجائش نہیں، ٹیک لگانے گئے تو دھڑام سے خلابازی کا گر پڑو۔ یہ آگاہ کھلے اور آگاہ سبزواری کا نظریہ ہے، فی الحال اس نظریے کی تفصیل کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کتنے مسئلوں میں باقی رہنا، یہ خود جو ہے ایک اختلافی بات، آگاہ کھلے اور آگاہ سبزواری کا نظریہ کون ہے؟ دونوں کا انتقال ہو گیا، اس لیے نئے آدمی کے لیے یہ نظریہ فی الحال مقام عمل میں دیکھا۔ آگاہ بالقاعدہ نہیں کہتے، اب تکلیف بول اب جو دل فتوا آبائی گلپائیگانی کے نزدیک تکلیف کا مطلب ہے مستحق کا فتویٰ لینا، بس یہ ہے تکلیف۔ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہو، کبھی سنا ہو، کبھی دیکھا ہو، جو جو مسئلے آپ نے کسی مستحق کے کہیں پڑھے، کہیں سنے، کہیں دیکھے، کسی سے پوچھے، چاہے یاد ہو یاد نہ ہو، بالکل بھول گئے۔ دیکھیے جو آدمی چیز بھول جاتا ہے اس کی بھی دو قسم، ایک چیز بھول گئے لیکن کسی کتاب نے پڑھا یاد آ گیا، ہاں یہ پہلے پڑھ چکے، اور ایک یہ کہ نہیں سنا بھی کسی سے جو پہلے پڑھ چکے تھے، مطلب وہ دوبارہ بھی نہیں کہتے سنا، مگر ذہن میں دور دور تک کوئی خیال نہیں ہے کہ مسئلہ کبھی دیکھا۔ لیکن آپ جو پائے نہیں کہتے اس سے فرق نہیں پڑتا، اتنا اگر پتا ہو کہ یہ مسئلہ میں نے پڑھا ضرور ہو، مثلا توسیع آپ نے ایک دفعہ پوری ختم کی اور اس کے بعد پھر یہ 10 سال گزرے 15 سال گزرے، اکثر اس کے مسئلے ذہن سے نکل گئے۔ اس کے مسائل اتنے آسان نہیں، ابھی آپ باہر نکلیں گے، آج کی تقریر کسی کی سمجھ میں، جن کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی بھول چکے ہوں گے، یہ کوئی فلم اور ڈرامہ کوئی تھوڑی ہے کہ 20-20 سال پرانی چیزیں یاد ہیں، یہ تو واجبات کا مسئلہ ہے، اسے جتنا جلدی بھلا دیا جائے اتنا اچھا ہوتا عام لوگوں کے خیال میں۔ تو خیر آگے جو پائیکانی کہتے ہیں تقریر کا مطلب پیٹ لگانا نہیں، تکلیف کا مطلب ہے فتویٰ کبھی آپ کو مل گیا، کہیں پڑھا کہیں سنا کہیں دے، اب بالکل بھول گئے، لیکن اس بھول کے بعد کی یہ یاد ہے کہ مثلا اجے توسیع ضرور ایک دفعہ ختم کی، اب اس کو کھولتے ہیں تو ہر پتے میں نئی باتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اتنا پتا کہ نئی بات ہوگی ضرور لیکن پڑھ چکے تھے پہلے۔ یہ معلوم ہے کہ مثلا کھلا عالم کے کھلا درس ہم نے ضرور اٹینڈ کیے، بطور مثال لوگ حج سے جاتے تھے 10 سال ہو گئے سب بھول گئے، لیکن اتنا یاد ہے کہ 10 سال پہلے حج کی جو ٹریننگ کلاس ہوئی اس 4 کلاسیں ہم نے اٹینڈ کی تھی، اس میں ایک بھی مس نہیں کی، اور پہلے سے لے کے آخر تک بیٹھے رہے تھے۔ اب اس کا کوئی مسئلہ جوڑایا گیا، ذہن میں دور دور تک اس مسئلے کا پتا نہیں، کبھی سنا یا نہیں سنا، لیکن اتنا یاد ہے کہ اس مجلس میں موجود تھے جس میں یہ مسئلہ پڑھا گیا، اور ہماری عادت بھی یہ نہیں ہے کہ اپنی رات کی نیند آ کے یہاں پوری کیا کریں بطور مثال۔ تو اب یہ یقینی بات کہ مسئلہ یاد نہیں ہے لیکن ضرور ہم نے سنا ہو، یا یہ کہ جانے یہ بھی نہیں، ایک قابل بھروسہ آدمی ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ تم نے سنا، اور محاورے کے اعتبار سے ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ ہم نے کب سنا، لیکن وہ کہہ رہا نہیں ہم تم ساتھ تھے، ہم لوگ نے یہ مسئلہ خدا عالم سے پوچھا، ہم اپنے ساتھ زیارت میں گئے تھے, آگاہ گلپائیدانی کے دفتر میں گئے تھے, ان کے نمائندے سے مسئلہ پوچھا, سن لی تھی, میں بھی تھا, اب ہمیں بالکل یاد نہیں آ رہا, لیکن وہی چیز ہے کہ جو آپ لوگوں کی گواہی قبول ہے, یہ قابل بھروسہ کی گواہی قبول ہے, یقین قبول ہے, وہ یہاں بھی چلے. آگاہ گلپائیدانی کہتے ہیں غرض کہ تقلید کا مطلب ہے فتویٰ دینا. اگر اتنا پتا چل گیا ہو کہ پھلا فتویٰ میں مجتہد کی زندگی میں دے چکا ہوں, چاہے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو, چاہے یاد ہونا یاد ہو, اس سے آپ باقی رہ سکتے ہیں. چلا یہی آغا گلپائیدانی آغا خوئی کے بارے میں بھی کہتے تھے, لیکن ایک تو آغا خوئی کی اور آغا فتواری نے تقلید کی مقدار بتائی, صرف وہ مسئلے جو آپ کو ہر وقت یاد ہے بس. دوسری تاریخ آغا گلپائیدانی نے بتائی کہ وہ مسئلے جو کبھی بھی آپ نے مجتہد کی زندگی میں کسی طریقے سے بھی حاصل کیے, آپ کے ذہن میں ہونا ضروری نہیں. دو اور نمبر تین تاریخ جو آغا سیستانی کی ہے, جو آغا روحانی کی ہے, جو آغا عراقی کی ہے. اب تقلید ہو الانتظام, تقلید کے معنی اپنے آپ پہ یہ لازم کرنا, یعنی اپنی یہ نیت بنانا کہ میں پناہ مستحق کے مسئلوں پر عمل کروں. یہ آغا سیستانی بھی کہتے ہیں, یہ آغا روحانی بھی کہتے ہیں, یہ آغا عراقی بھی کہتے ہیں. یہ تقلید کا مقصد ہے یہ لازم کرنا, التزام, اپنے لیے اس کو لازم کرنا. یا اب اس کو اردو میں بیان کروں, یہ جو ابھی میں نے کہا یہ بھی اردو, لیکن یہ اردو کا اردو میں ترجمہ, کہ تقلید کے معنی یہ نیت کر لینا کہ فلا مستحق کی تقلید کرنا. بس یہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی تقلید کے ہر مسئلے میں چلیں, یعنی سب سے زیادہ جو مقدار کا مسئلہ ہے, کوانٹٹی کا مسئلہ ہے, وہ انتظام کے جملے میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مستحق کے لیے آپ نے نیت کر کہ مجھے فلا مستحق کی تقلید کرنا ہے جب وہ زندہ ہے, جیسے آغا خوئی کے لیے, جیسے آغا خمینی کے لیے, آپ ان کے ہر مسئلے پہ آپ ان کے مقلد مان لیے گئے. جو مسئلے آپ کو یاد, جو مسئلے آپ کو یاد نہیں, جو مسئلے آپ نے کبھی معلوم کیے, جو مسئلے آپ نے کبھی پوچھے بھی نہیں, جو چیز کبھی آپ نے سیکھی بھی نہیں, جس کو بطور مثال بنا کے کہتے, یہ کتابوں میں لکھا ہے, یعنی فکری کتابوں میں, کہ کسی مستحق کی کتاب اگر آپ نے مارکیٹ سے خرید اس نیت کے ساتھ اس کے عمل کرنا, وہ کتاب پڑی رہی, گرد و غبار جمع ہوتا رہا, وہ بہت پرانی ہو گئی, بوسیدہ ہو گئی, دیمت آ گئی, لیکن خرید لی تھی یہ کتاب, آپ بس میں کی تقریب میں ہوں, اس پہ مجھے عمل کرنا. ہمارے یہاں سے 30 سال پہلے تقریب کا یہی کنسپٹ, کہ بھی ہم آزاد روزرجی کے مقدمے ان کی کتاب لا کے گھر میں رکھ لینا, بس اس میں جو قرآن کے ساتھ ہمارے یہاں ہوگا وہ کتاب ہونی چاہیے, بس نہ پڑھنا ہے, نہ دیکھنا ہے, نہ کبھی اس سے کوئی مسئلہ کنسرن کرنا ہے, بس کتاب ہونی چاہیے. تو مہاراج یہ جو آخری تعریف ہے نا, تقلید کسے کہتے ہیں, آگا سیستانی کے یہاں, آگا روحانی کے یہاں, آگا علاقے کے یہاں, یہ نیت کر لینا کہ خلا کی تقلید اور کتاب لا کے گھر میں ڈالی, کبھی دیکھنی بھی نہیں کتاب آپ, لیکن ہر ہر مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں. کتاب بھی انہوں نے بطور مثال کا, اگر اتنا بھی آپ کا دل نہیں چاہتا ہے 20-25-30-40 روپے کی کتاب کیوں خریدی جائے, صرف آپ نے نیت کر لی کہ ہم آغا خوئی کے مقلد, ہم آغا خمینی کے مقلد, اس کا مطلب کیا, جو مسئلہ پتا ہے, جو نہیں پتا, جو ضرورت ہے, چاہے جس ضرورت ہے, ہر چیز میں ہم کو آغا خمینی کو فالو کرنا, آغا سیستانی, آغا روحانی, آغا عراقی کہتے ہیں, یہ سب نہیں, سب مرنے والے مرجے کے آغا سیستانی اور روحانی اور عراقی کے اعتبار سے ہر ہر مسئلے میں آپ باقی رہیں گے. البتہ وہی فرق ہے, آگاہ علاقے کیا یہ باقی رہنا جائز ہے ہر مسئلے میں, نئے اور پرانے, آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی کیا باقی رہنا واجب ہے ہر مسئلے میں, نئے اور پرانے, جب تک کہ آپ یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس مرنے والے سے ان میں کوئی اور بڑھ جائے. کافی پیچیدہ گفتگو آتی ہے, مجھے خود بھی احساس ہو رہا, لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ سارا کا سارا یہ پیچیدگی کا مسئلہ آج ہی ختم ہو جائے, ایک آخری جملے کی زحمت پاؤ دیتا ہوں اور بس. آج کے لیے یہ لفظ محاورتن نہیں, حقیقتن لفظ, آج کو تقریر واقعاً زحمت, یہ آخری زحمت ہے ایک جملے کی, اور وہ یہ کہ آغا سیستانی اور آغا روحانی, یہ نام آپ نے بہت سنے آئے, ان کا تعارف آئندہ تقریر, یہ آغا سیستانی اور آغا روحانی انہوں نے جو مسئلہ اب تک بنایا نا اس میں دو مرضیاں ہیں, ایک مرحوم ایک زندہ. انہوں نے کہا کہ زندہ کا علم زیادہ ہے تو مرحوم کو چھوڑ دو زندہ پہ آ جاؤ, مرحوم کا علم زیادہ ہے زندہ کو بھول جاؤ مرحوم پہ باقی رہو. لیکن ہمارے اس مجمع میں بھی, یہ بہت ہی مختصر مجمع اور عام ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ کہ جن کو دو نہیں تین مستحدین کا سامنا کرنا پڑتا ہے, دو مستحد انتقال کر گئے تیسرے اس وقت کاغذ کی استعانی یا روحانی. اب جیسے دیکھا ایسے لوگ بھی ہوں گے نا جنہوں نے آگاہ کمینی کی تکلیف کی, پھر آگاہ پور میں آئے, پھر آگاہ سیستانی میں گئے. ایک مردہ ہو ایک زندہ ہو تو مسئلہ آتا, جس کا علم زیادہ ہے اس پہ جاؤ, جس کا علم کم ہے اس کو چھوڑ دو. لیکن اب اس میرج میں تین چار آگے کیا ایسے نوجوان ہیں, اب وہ نوجوان تو نہ رہے جو آگاہ حکیم کی تکلیف کر چکے, وہ تو بڑھاپے میں داخل ہو چکے. آگاہ حکیم کی تکلیف کی, پھر آگاہ پوری کی تکلیف کی, پھر آگاہ سیستانی پہ آ گئے. یا یہ کہ کسی موجودہ مرضی کے زمانے میں ان کا بھی انتقال ہو گیا, پھر وہ آگاہ سیستانی پہ گئے. وہ لوگ کیا, جہاں سے دو مرحوم ہیں, ایک زندہ ہے آگاہ سیستانی, ایک کوئی مرحوم. ہمارے مجمعے میں آگاہ سیستانی کا شاید کوئی متعلق نہ ہو, صرف ایک مجھے نظر آ رہے ہیں. اسی لیے میں دونوں سائڈ کے جملے استعمال کر رہا ہوں. تو ہے ایک زندہ ایک مردہ میں تو مسئلہ آتا, جس کا علم زیادہ ہے اس کو لے لو, جس کا علم کم ہے اس کو چھوڑ. لیکن اگر تین چار مستحدین کا معاملہ ہو جائے, ہم نے آگاہ حکیم کی بھی تکلیف کی, آگاہ خمینی کی بھی تکلیف کی, آگاہ کوئی کی بھی تکلیف کی, آگاہ گلفائدانی کی بھی تکلیف کی, اور پھر آیا آگاہ روحانی پر یا سیستانی, اب وہ عالم کا مسئلہ کیا, وہ مسئلہ سیم رہے کہ جتنے بھی مرحومین سے آپ گزر چکے, جتنے بھی مردوں کو آپ سمجھا دے چکے, اور پھر جو آخری زندہ, ان سب کے نام جواب, اور ان میں آپ کے خیال میں جس کا علم سب سے زیادہ اس کی تکلیف سے باقی رہے. یہ میں نے بہت بڑے مسئلے کو بہت مختصر کر دیا آپ کے سامنے. اچھا اب جیسے آگاہ حکیم کی تکلیف کسی نے شروع کی, اس کے بعد وہ آگاہ کوئی کی تکلیف میں گئے, پھر وہ آگاہ گلفائلانی کی تکلیف میں گئے,